الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم میزان کے دسویں اور آخری باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس کا عنوان ہے قسم اور کفارہ قسم. میں نے اس میں سورہ مائدہ کی آیت 82 کو سرے عنوان بنایا ہے. یہی آیت قسم اور کفارہ قسم کے پورے قانون کو بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ ومن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر کوئی مؤاخذہ نہ کریں گے جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو. یہ جو ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے کمال عنایت سے فرما دیا ہے کہ اگر کوئی قسم لغو قسم کے طور پر کھائی گئی ہے, بے ارادہ کھائی گئی ہے, جیسے لوگ تکیہ کلام کے طور پر قسم کھا لیتے ہیں, تو اس پر اللہ کوئی مؤاخذہ نہ کریں گے. ہماری شریعت میں جس کو قرآن مجید اتمام نعمت کہتا ہے وہ یہی چیز ہے. یعنی اس میں بہت سی رخصتیں بیان کر دی گئی ہیں, بہت سی چیزوں پر مواخذہ اٹھا لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ بڑی عنایت کی ہے اور اس لحاظ سے گویا قیامت تک پوری انسانیت پر کی ہے کہ اپنی شریعت میں بہت نرمی کرتی ہے. چنانچہ یہاں ابتدا ہی میں یہ بات واضح کر دی کہ انسان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ بات میں بات قسم کھا لیتا ہے. بعض اوقات جیسے کہ میں نے عرض کیا, محض اپنی بات کی تاکید کے لیے قسم کے الفاظ ادا کر دیتا ہے, اس میں کوئی سنجیدہ ارادہ پیش نظر نہیں ہوتا. تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ کوئی مؤاخذہ نہیں کریں گے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, لیکن وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر مؤاخذہ کریں گے. قسم جس طرح کے آگے چل کر واضح ہوگا, عہد کی تاکید ہے. اور قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی سیرت میں جن خصائص کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے, ان میں سے ایک عہد معاہدے کی پابندی بھی ہے. چنانچہ جس جگہ نیکی کی حقیقت واضح کی ہے, وہاں پر بھی خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی عہد کر لیتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرتے ہیں. عہد و میثاق کی آخری سورہ سورہ مائدہ ہے, اسی میں سے یہ آیت لی گئی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایمان والو, اپنے پروردگار کے ساتھ باندھے ہوئے عہد پورے کرو. عہد اور معاہدے کی پابندی کتنی غیر معمولی ہے, اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ سنایا ہے. سورہ توبہ کو پڑھیے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اب آخری فیصلہ صادر کیا جانے والا ہے. مشرکین پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے, لیکن اس وقت بھی فرمایا کہ اگر کوئی معاہدہ مدت کے لحاظ سے ہوا ہے تو اس کی پابندی کی جائے گی. اسی کا آخری پہلو وہ ہے کہ جس میں ان اہل ایمان کی مدد کے لیے ابھارا ہے جن پر ظلم ہو رہا تھا, لیکن تنبیہ کر دی ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو جب تک معاہدہ قائم ہے اس وقت تک تم اس کی خلاف ورزی کر کے ان کی مدد نہیں کر سکتے. عہد اور معاہدے کی یہ اہمیت ہے, جس کو جب قسم کے ساتھ موقت کر دیا جاتا ہے تو معاملے کی نوعیت اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر مواخذہ کریں گے. اب یہ ارشاد ہوا کہ اگر اس طرح کی قسم توڑنی پڑ جائے, اس کی کچھ تفصیل آگے آئے گی کن صورتوں میں توڑنی پڑ جا سکتی ہے, تو ارشاد ہوا کہ اگر ایسا ہو فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ. سو اس طرح کی قسم اگر توڑی جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلایا جائے جو تم عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو, یا انہیں پہننے کے کپڑے دیے جائیں یعنی اسی معیار کے لحاظ سے, او تحریر و رقبہ یا ایک غلام آزاد کیا جائے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, پھر جسے یہ میسر نہ ہو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں. ارشاد فرمایا ذالک کفارہ تو ایمانکم اذا حلفتم, یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو. وحفظو ایمانکم, اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون, اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو. اس پر میں نے لکھا ہے دین میں قسم کی اہمیت غیر معمولی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قسم اصل میں اللہ کی قسم ہوتی ہے. ہمیں کسی بھی اور چیز کی قسم کھانے سے آگے جا کے واضح ہو جائے گا روک دیا گیا ہے. اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے گویا اللہ کو گواہ ٹھہرایا جاتا ہے. قسم کی حقیقت یہی ہے, قسم اصل میں کسی چیز کی گواہی پیش کرنے کا نام ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے تو ہم در حقیقت یہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اللہ گواہ ہے. وہ ہستی جو حاضر و ناظر ہے, کھلے اور چھپے سے واقف ہے, جس سے دل کے ارادے اور نیتیں بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں, اس کو گواہ ٹھہرایا جاتا ہے. یعنی وعدہ کیا, اپنے ارادے کا اظہار کیا, اور پھر اس پر اللہ کو گواہ ٹھہرا لیا. یہ چیز ہے کہ جو قسم کی حقیقت ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی اہمیت کیوں اتنی غیر معمولی ہے. زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اسلوب وجود میں آ جاتا ہے تو بعض اوقات امتداد زمانہ سے اس کی حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. چنانچہ ایسا ہے کہ بعض اوقات ہم قسم کھاتے ہیں اس سے مقصود شہادت پیش کرنا نہیں ہوتا, وہ محض تاکید کلام کے لیے کھائی جاتی ہے. یہی وہ قسم ہے کہ جو لغو قسم میں شمار کی جا سکتی ہے. یعنی زبان پر کچھ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں, کوئی چیز تکیہ کلام بن چکی ہے, آپ نے اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے, اس میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کے الفاظ استعمال کر لیے. چنانچہ تاکید کی قسمیں اپنی جگہ موجود ہیں اور وہ اسی طرح وجود پذیر ہوئی ہیں, لیکن قسم کی حقیقت یہی ہے. اور یہ جو ہم پختہ ارادے کے ساتھ قسم کھاتے ہیں, کوئی عہد کرتے ہیں اس پر قسم کھاتے ہیں, کسی موقع پر حلف اٹھاتے ہیں, یہ در حقیقت محض تاکید نہیں ہوتی, یہ اللہ کو گواہ ٹھہرانا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ دین میں قسم کی اہمیت غیر معمولی ہے. عہد پورا کرنا اسلام کے بنیادی اخلاقیات میں سے, یعنی قرآن مجید جب بنیادی اخلاقیات کو نمایاں کرنا چاہتا ہے تو سب سے بڑھ کر جس چیز کا ذکر کرتا ہے وہ عہد کی پابندی ہے. دین بھی عہد ہے, شریعت کی پابندی پر بھی ہم نے اللہ سے میثاق کیا ہے. جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں, شعوری طور پر اسلام قبول کرتے ہیں, تو اللہ و پیغمبر سے عہد اطاعت باندھتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتابیں جب نازل ہوئیں تو ان کو عہد نامہ کہا گیا. تورات کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے, انجیل کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, قرآن مجید خدا کا آخری عہد نامہ ہے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک ذمہ داری دیتے ہیں اور اسے اپنے میثاق سے تعبیر کرتے ہیں. کچھ وعدے خود کرتے ہیں, کچھ ان سے لیتے ہیں. یہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سب کی سب عہد و میثاق ہی پر مبنی ہیں. جتنے حقوق قائم ہوتے ہیں ان کی حقیقت بھی یہی ہے. کہیں وہ متعین طور پر بیان کیے جاتے ہیں, کہیں مفہوم ہوتے ہیں, کہیں الفاظ میں ان کو بیان کر دیا جاتا ہے یا لکھ لیا جاتا ہے اور کہیں وہ آپ سے آپ سمجھے جاتے ہیں. جب والدین کسی بچے کو جنم دیتے ہیں تو اس سے جو حقوق و فرائض قائم ہو جاتے ہیں ان کی نوعیت بھی ایک عہد کی ہے. ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات, اعزاء اقربا سے معاملات, ہمارے وطن کے ساتھ معاملات, ریاست کے ساتھ معاملات, یہ بھی اگر غور کریں تو یہی نوعیت رکھتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں جو چیز کار فرما ہے, اصل اصول کی حیثیت سے کار فرما ہے, وہ عہد ہے. اور عہد اسلام کے بنیادی اخلاقیات میں سے ہے. قسم اس عہد کو بالکل آخری درجے میں محکم کر دیتی ہے. یعنی عہد باندھنا یہی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ نے وعدہ کیا, آپ نے عہد باندھا, اس کی پاسداری ایمان کا تقاضا ہے. اس سے آگے بڑھ کر آپ نے یہ کہا کہ میں اس پر خدا کو گواہ ٹھہرا رہا ہوں, میں خدا کی قسم کھا کر یہ عہد باندھ رہا ہوں, میں اس پر حلف اٹھا رہا ہوں. جس طرح کہ ہمارے ہاں جب کوئی شخص کسی منصب کو حاصل کرتا ہے تو وہ اس کا حلف اٹھاتا ہے, یعنی اس میں کچھ عہد کرتا ہے. دنیا بھر میں یہ روایت قائم ہے. تو یہ قسم کیا کرتی ہے؟ جو عہد مانگا جا رہا ہوتا ہے اس کو بالکل آخری درجے میں محکم کر دیتی ہے. مسلمان جب اپنے کسی عزم, ارادے یا عہد پر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ گویا اپنے پروردگار اور عالم کے بادشاہ کو اپنی بات پر گواہ ٹھہراتا ہے. یعنی قسم کو محض زبان کا ایک اسلوب نہ سمجھیے, بات کہنے کا ایک انداز نہ سمجھیے. جب آپ پختہ ارادے کے ساتھ قسم کھا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اپنے پروردگار کو اس پر گواہ ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, اس کائنات کے بادشاہ کو اس پر گواہ ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے, یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. انسانی تمدن میں تمام معاشرتی, سماجی اور سیاسی معاملات اور معاہدوں میں استحکام کا ذریعہ ہمیشہ سے قسم ہی رہی ہے. یعنی قدیم ترین تمدن میں بھی اور دور جدید میں بھی عدالتوں میں قسمیں کھائی جاتی ہیں, معاہدے اس بنیاد پر کیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہمی نزاعات کے بارے میں اصول بیان کیا تو یہی فرمایا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی. یعنی جو شخص دعویٰ لے کے آیا ہے اس کو شہادت پیش کرنی چاہیے, لیکن اگر اس کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے اور وہ اپنی بات پر اصرار کرتا ہے تو پھر مدعی علیہ سے تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ وہ قسم کھائے. تو یوں سمجھ لیے کہ وہاں پر بھی اس کی حیثیت ایک قول فیصل کی ہو جاتی ہے. یہ معلوم ہے کہ قدیم قبائلی تمدن میں قتل کے معاملات میں بھی 50 لوگوں سے یا کم و بیش سے قسم لی جاتی تھی. قربانی کر کے مسجد میں جا کر, معبد میں بیٹھ کر اسی قسم کو موقت کیا جاتا ہے. یہی قسم ہے کہ جس نے اب حلف برداری کی صورت اختیار کر لی ہے. ہمارے صدر مملکت حلف اٹھاتے ہیں, وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہیں, اسی طرح سے دوسرے ذمہ دار لوگ حلف اٹھاتے ہیں, تمام پارلیمنٹ کے ارکان حلف اٹھاتے ہیں. یہ کسی ذمہ داری کا احساس, اس سے متعلق معاہدات کی پابندی کا شعور اور پھر اس پر قسم اٹھانا, یہ سب چیزیں مل کر اس کو آخری درجے میں محکم کر دیتی ہیں. تو انسانی تمدن میں تمام معاشرتی, سماجی اور سیاسی معاملات اور معاہدوں میں استحکام کا ذریعہ, یعنی جب ہم اسے محکم کرنا چاہتے ہیں, پختتر کرنا چاہتے ہیں, یہ اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, تو ہم قسم ہی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. کیونکہ جو کچھ اب ہو رہا ہے اس کو اگر مستقبل سے متعلق کرنا ہے تو زبان کے الفاظ ہوں گے, ان کی تاکید ہوگی, اور آخری درجے میں اگر کوئی چیز ہم کسی سے چاہ سکتے ہیں یا اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں تو وہ قسم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بنا پر بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ ان کا عہد یاد دلاتے ہوئے ان کی قسم کا حوالہ دیا. یعنی وہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ عہد باندھا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ عہد تم نے کس تاکید کے ساتھ باندھا تھا, اور تنبیہ کی ہے کہ وہ جس عہد پر اپنے پروردگار کو گواہ ٹھہرا چکے ہیں اسے توڑنے کی جسارت نہ کریں. ارشاد فرمایا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اس میں حقیقت پوری کی پوری کھول دی ہے. ارشاد فرمایا اور اللہ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرو جبکہ تم اسے باندھ چکے ہو, اور قسموں کو ان کے پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو. یہ وہی ہے کہ ارادے کا اظہار کیا ہے, سنجیدگی سے قسم کھائی ہے, عہد معاہدے کے موقع پر کھائی ہے. اب یہ لغو قسم نہیں ہے کہ آدمی اس سے بے پرواہ ہو جائے, اس کی اب بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. اور فرمایا کہ یہ جب کھائی گئی ہے جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو, تو یہ اصل میں اللہ کی شہادت ہے جو ساتھ پیش کر دی گئی ہے. اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے. جب تم قسم کھا رہے تھے تمہارے ارادوں سے واقف تھا, تم جو عہد باندھ رہے تھے اس کی تفصیلات سے واقف تھا, تم جو کچھ مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے اس کو جانتا تھا, اور اب جو کچھ تم کر رہے ہو اگر اس عہد کو پامال کر رہے ہو, اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو, اس سے گریز و فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہو, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خدا سے پوشیدہ ہے. اگر اپنی کسی قسم کو, اپنے کسی عہد کو لغو قرار دے کر اس سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہے ہو تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس وجہ سے جب اللہ کو گواہ ٹھہرایا ہے تو پھر یہ بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ آسان نہیں رہا. قسم کی اس اہمیت کے باوجود بارہا ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی کے لیے اپنی قسم پوری کرنا ممکن نہیں رہتا. یا وہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے اللہ کا یا اس کے نفس کا یا دوسروں کا کوئی حق تلف ہو جائے گا. یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کسی دوسرے کا حق دینے کے لیے قسم کھائی, ایک یہ ہے کہ آپ اگر اس قسم کو پورا کریں تو آپ کا اپنا حق تلف ہو جائے یا کسی دوسرے کا کوئی حق تلف ہو جائے. آدمی غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں خدا کو گواہ ٹھہرا کے کہتا ہوں کہ میں یہ کام کر ڈالوں گا. اب اندازہ ہوا کہ یہ جو قسم کھا لی گئی ہے یا عہد کر لیا گیا ہے یہ خود نفس کے لیے نقصان کا باعث ہے. کسی دوسرے کے بارے میں ایسی بات کہہ دی. بہت سے لوگ بیویوں کے بارے میں غصے میں آ کر اسی طرح کی قسمیں کھا بیٹھتے ہیں, اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ یہ معاملات کر بیٹھتے ہیں. تو اس طرح اگر کوئی قسم کھا لی گئی ہے کہ اب اگر اس کو پورا کیا جائے تو اس کے نتیجے میں نفس کا کوئی حق تلف ہو جائے گا, دوسروں کا کوئی حق تلف ہو جائے گا, اللہ کا کوئی حق تلف ہو جائے گا. ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے. اور پھر وہی بات کہ انسان کو اضطرار بھی لاحق ہو جاتا ہے. وعدہ کر لیا, آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں اتنے نفل پڑھوں گا, ہمت ہی نہیں ہے. بعض لوگ اس طرح کی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں حج کرنے کے لیے جاؤں گا, لیکن معلوم ہے کہ اس کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت سی صورتیں ہیں جن میں آدمی کے لیے یا تو اپنی قسم پوری کرنا ممکن نہیں رہتا, یا اگر وہ پوری کرے تو اس کے نتیجے میں کوئی معصیت لازم آتی ہے, کسی کا حق تلف ہوتا ہے. آپ نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, غریب آدمی ہے, اچھا رویہ اختیار نہیں کیا, اب میں قسم کھا رہا ہوں کہ آئندہ اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا, غصے میں آ کر یہ بات کہہ دی. یہ موضوع بات نہیں تھی. اب جب آپ کو احساس ہوگا تو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے نتیجے میں اس غریب کا حق تلف ہو رہا ہے. اس طرح کی قسمیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی ہے کہ اس صورت میں قسم توڑی جا سکتی ہے. یعنی اب آپ کے پاس ایک عذر موجود ہے, آپ اخلاقی لحاظ سے صحیح جگہ پر کھڑے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس اضطرار میں مبتلا ہو گئے ہیں, یا آپ جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا حق تلف ہو رہا ہے. یہ صورت ہو تو پھر آپ کو قسم توڑنی ہے. بلکہ بعض صورتوں میں قسم توڑ دینا دین و اخلاق کی روح سے ضروری ہو جاتا ہے. یہی مثالیں جو میں نے عرض کی ہیں انہی پر اگر آپ غور کریں تو بعض ایسی صورتیں بھی ان میں ہیں جن میں دین اور اخلاق دونوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ یہ قسم توڑ دیں اور وہ حق ادا کریں جو آپ پر عائد ہوتا ہے. شریعت میں اس کے لیے کفارے کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے. یعنی عذر موجود ہے, اضطرار ہے, مجبوری ہے, حق تلف ہو رہا ہے, دین اخلاق تقاضا کر رہے ہیں قسم توڑ دی جائے. لیکن قسم ہے, معمولی چیز نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ چونکہ عذر آپ کا معقول ہے آپ توڑ دیں تو اس کے نتیجے میں آپ کسی معصیت سے بچیں گے تو آپ یہ کہیں کہ بس توڑ دی. نہیں, فرمایا کیونکہ اللہ کو گواہ ٹھہرایا تھا, قسم کی یہ اہمیت تھی کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا, اس وجہ سے توڑ تو سکتے ہیں, اور اگر لازم ہو گیا ہے کہ توڑ دی جائے تو توڑیں گے. جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ نے قسم کھا لی کہ آپ فلاں چیز نہیں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ نے اگر اپنے اوپر اس طرح کی کوئی پابندی عائد کر لی تو کل اسی سے استدلال کر کے اس چیز کی حرمت پر لوگ اصرار کر سکتے ہیں, تو آپ کو یہ قسم توڑ دینی ہے. اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ ناراضی ہوئی اور یہ کہہ دیا کہ میں اب تم سے ملاقات ہی نہیں کروں گا, تو یہ اس کا حق تلف کرنے کے مترادف ہے. اس قسم کو آپ کو توڑ دینا چاہیے. تو دین و اخلاق کی روح سے جب یہ ضروری ہو جائے تو یہ فرمایا کہ پھر آپ قسم توڑ دیں. اور جب آپ قسم توڑے تو شریعت میں اس کے لیے کفارے کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی آپ کفارہ ادا کریں، معقول سے معقول عذر، بلکہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے قسم توڑنا ضروری ہو گیا ہے، اس میں بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا. اس کا حکم سورہ مائدہ کی آیت میں اوپر بیان ہوا ہے، یعنی سورہ مائدہ کی جو آیت اس باب میں سر عنوان ہے، اس دسویں اور آخری باب میں، اس میں یہی چیز بیان ہوئی ہے. قسم اور کفارہ قسم کے اس پورے حکم کا خلاصہ درج ذیل ہے. یعنی اب یہ دیکھیے کہ اس میں کیا قانون بیان کیا گیا ہے. پہلی بات، قسم بعض اوقات بالکل لغو، بے فائدہ اور محمل ہوتی ہے، اس کا میں ذکر کر چکا، محض بات کی تاکید کے لیے کھا لی، محض اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کھا لی، تقیہ کلام کے طور پر کھا لی، کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور قسم کھا لی. اس میں شبہ نہیں کہ بندہ مومن کو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ قسم بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، اور قسم اللہ کو گواہ ٹھہرانا ہے. اس وجہ سے یہ لغو قسم کی قسمیں جو ہم کھاتے رہتے ہیں، اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے. لیکن اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ بے پایا عنایت ہے کہ وہ اس طرح کی قسموں پر دنیا اور آخرت میں کوئی مواخذہ نہ کرے. یعنی یہ قسمیں ایسی نہیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ یہاں یا وہاں بندوں کو مسئول ٹھہرائے. اللہ عفو درگزر کرتا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. چنانچہ فرمایا کہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن میں عرض کر چکا کہ اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. یہ لوگ اس طرح کی قسمیں کھانے والے اس کا اندازہ نہیں کرتے کہ پھر کسی وقت کسی سنجیدہ معاملے میں بھی وہ قسم کے معاملے میں کیسے بے پرواہ ہو سکتے ہیں. تو کوئی سنجیدہ آدمی، باوقار آدمی قسم نہیں کھاتا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو مذہبی رہنماؤں کی جگہ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات یہ طریقے اختیار کر لیتے ہیں کہ اپنی بات کو موقت کرنے کے لیے قسم پر قسم کھائیں. قرآن مجید نے اسی طرح کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حلاف مہین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اپنی بات پورے زور کے ساتھ کہتے ہیں، پوری شان کے ساتھ کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں سوچ سمجھ کر کہتے ہیں، اور اس چیز کو اپنی عزت اور وقار کے خلاف سمجھتے ہیں کہ وہ قسم کھا کے اپنی بات کو موقت کریں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کسی سچے انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنی مہم چلا رہے تھے، تو ایک اتحاد بنا تھا. اس اتحاد میں مختلف جماعتیں تھیں، وہ لوگ مل کر انتخاب لڑ رہے تھے اور آپس میں کچھ سیٹوں پر بھی لین دین کر رہے تھے. اس میں یہ تاریخی واقعہ ہے، نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب نے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی سے تقاضا کیا کہ جماعت اسلامی ان کے امیدوار کی حمایت کرے. دوسری جانب مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا موقف یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. اب چونکہ اس نشست پر علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال نے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی تائید کرنی چاہیے. اس پر ایک طرح کی نزاع واقع ہو گئی. رمضان کا مہینہ تھا، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، یہ بیان دے دیا کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی اگر رمضان کے مہینے میں قسم کھا کے یہ کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہوا تھا، تو ہم اس پر اصرار نہیں کریں گے. اگلے دن عالم اسلام کے اس جلیل القدر عالم کا بیان شائع ہوا، اور وہ یہ تھا کہ میں اس کو اپنی اہانت سمجھتا ہوں. اس کے معنی تو یہ ہیں کہ عام حالات میں تو میں جھوٹ ہی بولتا ہوں، لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور قسم کھا کر کہوں گا تو پھر میں سچ بول رہا ہوں. انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا. تو جو لوگ فی الواقع دین و شریعت کا نمونہ ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کی شخصیات، کبھی یہ نہیں کرتے. آپ تحریک پاکستان کے زمانے میں، تقسیم ہند سے پہلے ہمارے ہاں جو لیڈرشپ رہی ہے، ان کی سیرت و کردار کا مطالعہ کریں. مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، مولانا حسرت موہانی ہیں، خود قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، علامہ اقبال ہیں، بعد میں بھی جو جلیل القدر علماء، دانشور اور سیاسی جو ہمارے ہیں، وہ کبھی اپنی بات کی تاکید کے لیے قسمیں نہیں کھاتے تھے، کبھی حلف نہیں اٹھاتے تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں اور ان کا بات کہہ دینا کافی ہے، گرد و پیش کے قرائن اس کی شہادت دے رہے ہوتے تھے، اور اس کو وہ اپنی اہانت سمجھتے تھے کہ وہ قسم کھا کر لوگوں کو اپنی سچائی کا یقین دلائے۔ تو یہ چیز بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قسم کھانا، بات بات پر قسم کھانا، اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانا، یہ کہنا کہ یہ حلف اٹھا رہا ہوں اور جب یہ میں کہہ رہا ہوں تو میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ اصل میں آدمی کے کردار کی پستی کی دلیل ہے۔ جلیل القدر ائمہ نے اور ہمارے بڑے رہنماؤں نے، بڑے زعماء نے، بڑے دانشوروں نے کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بے فائدہ، لغو اور محمل قسمیں ہوتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کوئی مؤاخذہ نہیں کریں گے۔ دوسری چیز، اس کے برعکس اگر قسم پختہ عزم کے ساتھ اور دل کے ارادے سے کھائی گئی ہے، اس کے ذریعے سے کوئی عہد و پیمان باندھا گیا ہے، اس سے حقوق و فرائض پر کوئی اثر مترتب ہوتا ہے، یا وہ خدا کی کسی تحلیل و تحریم پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھیے، پہلی چیز یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ بات کرنے کے لیے، تاکید کے لیے، زور بیان کے لیے قسم کھا لی گئی ہے، نہیں، پختہ عزم کے ساتھ۔ یعنی آپ نے جس وقت قسم کھائی، آپ جانتے تھے کہ آپ وعدہ کر رہے ہیں، عہد باندھ رہے ہیں، کسی ارادے کا اظہار کر رہے ہیں، خدا سے باندھ رہے ہیں، بندوں سے باندھ رہے ہیں، اپنے نفس سے کوئی عہد کر رہے ہیں۔ ان ساری صورتوں میں معاملہ یہ نہیں تھا کہ بات سے بات نکل آئی ہے، بلکہ آپ نے پختہ ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی تاکید کے لیے میں اپنے رب کو گواہ ٹھہرا رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے پختہ عزم اور دل کے ارادے کا۔ جو قسم آپ کھا رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے کچھ الفاظ زبان سے ادا کر دیے، آپ اس کے ذریعے سے کوئی عہد و پیمان باندھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس قسم کو پورا نہ کریں تو اس سے حقوق یا فرائض پر کوئی اثر مترتب ہو رہا ہے، یعنی کسی کا حق اس کے نتیجے میں مارا جائے گا، آپ اپنی کسی ذمہ داری سے گریز کی راستہ نکال لیں گے، یا وہ خدا کی کسی تحلیل و تحریم پر اثر انداز ہو سکتی ہے، جس کی مثال میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر دی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی عام مسلمان ہے تو وہ بھی بعض اوقات اس طرح کی چیزیں زبان سے نکال سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ لازماً مؤاخذہ فرمائیں گے، یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو معاف کر دی جائے گی۔ اگر اس قسم کو پورا نہیں کیا گیا تو عہد کو پورا نہیں کیا گیا، جو وعدہ کیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس پر مؤاخذہ ہوگا، اس پر مسئول ٹھہرایا جائے گا۔ لہذا قسم کے معاملے میں آدمی کو ہرگز بے پرواہ اور سہل انگار نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس سے گویا قرآن مجید نے یہ توجہ دلائی کہ قسم ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے معاملے میں بے پرواہ ہو جائیں، نہیں، خوب اچھی طرح سے جان لیجئے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں کھائی جا رہی ہے، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہو گیا ہے، اس کے لیے جواب دہی کرنی ہے، یہ معاملہ قیامت سے متعلق ہے، اس نے نامہ اعمال میں نمایاں ہو جانا ہے، آپ کو جواب دینا پڑنا ہے، اس کا پوری طرح احساس کر کے قسم کے الفاظ زبان سے نکالیے۔ اس معاملے میں آپ بے پرواہ اور سہل انگار نہیں ہو سکتے۔ لہذا قسم کے معاملے میں آدمی کو ہرگز بے پرواہ اور سہل انگار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر جس وقت پاکستان کا آئین ایک فوجی سربراہ نے توڑا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا گیا۔ یعنی آئین بجائے خود ایک قومی میثاق ہے، اس قومی میثاق کے ساتھ وفاداری کا تعلق ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ ہم جب پاکستان میں رہتے ہیں تو آئین وہ دستاویز ہے کہ جس کی حیثیت کیونکہ قومی میثاق کی ہے، ہم سب اس کی پابندی کا عہد کر کے اس میں شامل ہیں، پاکستان کی شہریت کے معنی ہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی ذمہ داری کے منصب پر فائز کیا گیا، فوج کا سربراہ ہے، مملکت کا سربراہ ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، تو وہ اس آئین پر حلف اٹھاتا ہے اور اس میں یہ کہتا ہے کہ میں اس کی کسی درجے میں بھی کبھی خلاف ورزی نہیں کروں گا، پھر وہ اس حلف کو توڑ دیتا ہے۔ تو آئین کو توڑنا، جس طرح کہ ہمارے یہاں ایک شخصیت نے یہ فرمایا تھا، یہ کیا ہے، یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا، پھاڑا، ردی میں پھینک دیا، ایسا نہیں ہے، یہ قومی میثاق ہے۔ اور جب کوئی شخص ذمہ داری کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ حلف اٹھا کر، قسم اٹھا کر اس تعلق کو تازہ کرتا ہے، اس کو موقت کرتا ہے، اس پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے. اب یہ معاملہ صیاد کی نوعیت کا نہیں رہا، یہ کوئی معمولی لغزش نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص اس کو توڑتا ہے تو وہ در حقیقت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بلکہ اکبر الکبائر، بہت بڑا گناہ ہے. اس نے وہ عہد توڑ دیا ہے جس میں ایک طرف پوری قوم ہے اور اوپر اس عالم کا پروردگار ہے. تو اس کو کوئی آسان چیز نہ سمجھیے. چنانچہ اسی بنیاد پر بار بار توجہ دلائی جاتی رہنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو آدمی بھی کسی منصب پر فائز ہے، وہ اگر اس کا تحمل نہیں کر سکتا تو یہ ذمہ داری نہ اٹھائے. کہ قومی مفاد زیر بحث آ گیا، ریاست کا مفاد زیر بحث آ گیا، آپ کے کوئی ذاتی تمنائیں زیر بحث آ گئیں، کوئی صدمہ آپ کو پہنچ گیا، یہ عذرات کافی نہیں ہے. آپ کسی حال میں بھی اس میثاق کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. آپ بندوق کی طاقت سے اس میثاق کو اٹھا کر ایک طرف نہیں پھینک سکتے. یہ ایک بدترین جرم ہوگا دنیوی لحاظ سے بھی، یہ معلوم ہے کہ ہمارے آئین کو توڑنے کی سزا اس میں بیان کر دی گئی ہے، اور دینی لحاظ سے بھی، اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا لیا گیا. تیسری چیز یہ کہ اس طرح کی قسم اگر کسی وجہ سے توڑنی پڑے تو ضروری ہے کہ اس کا کفارہ ادا کیا جائے. یہ قانون کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ قسم کھانے والا 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلائے جو وہ عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے، یا انہیں پہننے کے کپڑے دے، یا ایک غلام آزاد کرے. قرآن مجید نے جگہ جگہ غلاموں کی آزادی کو کفارے کا حصہ بنا دیا ہے. یہ بھی اصل میں ان کو آزاد کرانے کا طریقہ تھا. عربوں کے ہاں اس طرح کی غلطیاں عام طور پر ہوتی رہتی تھیں. یہ جو بدو لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر دیہات میں رہتے اور ایک خاص طرح کی بدوی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے ہاں اس طرح کی خلاف ورزی زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جہاں کفارہ مقرر کیا ہے وہاں یہ چیز بھی شامل کر دی، تاکہ غلاموں کی آزادی کی راہ کھلے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا دین غلامی کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے نہیں آیا. غلامی کا نظام موجود تھا، دنیا اس کو پیدا کر چکی تھی، جیسے اب سود پر اپنی معیشت کو منحصر کر چکی. یہ سب ہو چکا تھا. اب اس کو کس طرح ختم کیا جائے، اس کے دو طریقے ہیں. ایک احمقانہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی تقاضوں کو، سماجی تعلقات کو، روابط کو، حالات کو بالکل نظر انداز کر کے آپ ایک حکم نامہ جاری کر دیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی تدریج کے ساتھ اس کا خاتمہ کریں جس سے کوئی بڑا مسئلہ بھی پیدا نہ ہو، کوئی انسانی المیہ بھی وجود پذیر نہ ہو جائے، اور وہ برائی بھی ختم ہو جائے. تو قرآن مجید نے یہی طریقہ اختیار کیا. یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، جب یہ جگہ آئے گی تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ کسی برائی کو ختم کرنے کا نہیں ہو سکتا تھا. ان میں سے کچھ بھی میسر نہ ہو تو اسے 3 دن کے روزے رکھنا ہوں گے. یعنی نہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ پہننے کپڑے دے سکتا ہے، نہ غلام کو آزاد کر سکتا ہے، تو پھر اس کو 3 دن کے روزے رکھنا ہوں گے. قسم سے متعلق قرآن کا حکم یہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بات سورہ مائدہ کی اس آیت میں کہی ہے وہ یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت میں یہ 3 باتیں فرمائی ہیں. اب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کوئی حکم جب آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے لوازم بیان کر دیتے ہیں، بعض اوقات اس کے فروع متعین کر دیتے ہیں، بعض اوقات جو اجتہادی اطلاقات ہوتے ہیں ان کو واضح فرما دیتے ہیں. اول یہ کہ نظر بھی ایک نوعیت کی قسم ہی ہے. یعنی اب ظاہر ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ عام حالات میں جو قسم کھاتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی نظر مان لی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک نوعیت کی قسم ہی ہے. وہی معاملہ ہوا ہے، آپ نے اپنے نفس پر ایک پابندی لگائی ہے اور اس پر اللہ سے عہد باندھا ہے اور پھر اس پر قسم کھا لی ہے. لہذا اس کا کفارہ وہی ہوگا جو قرآن میں قسم کے لیے بیان ہوا ہے. یعنی آپ نے کوئی نظر مان لی، اب آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ حج پہ جانے کا عہد کر لیا اور یہ کہا کہ ننگے پہنچ کریں، ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ وہ نظر ہے کہ جس کو ختم کر دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی اور یہ فرمایا کہ کفارت النظر کفارت الیمین. نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا، یعنی بالکل وہی قاعدہ ہوگا، وہی اصول ہوں گے، وہی کفارہ ہوگا. اگر آپ نظر پوری نہیں کر سکتے تو پھر کفارہ ادا کیجئے، آپ اس پابندی سے نکل جائیں گے. یہ مسلم کی روایت ہے. دوم یہ کہ بلائی کے کسی کام میں قسم کو ہرگز رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے. یعنی یہ تاکید فرما دی کہ اگر بھلائی کا کوئی کام کرنا تھا نہ کرنے کی قسم کھا لی، آپ قسم کو پورا کریں تو اس میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تو پھر آدمی کو قسم توڑ دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرها خیرا منها فکفر یمینک وات الذی هو خیر. کسی کام کی قسم کھا بیٹھو اور اس سے بہتر کوئی چیز سامنے آ جائے تو قسم کا کفارہ دے کر وہی کام کرو جو بہتر ہے. یعنی ایسے موقعوں پر وہ آپ نے ترغیب دی کہ اصلی چیز ایفاء حقوق ہے، اصلی چیز خیر اور نیکی ہے، اور خیر اور نیکی کا کوئی کام محض اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ آپ قسم کھا بیٹھے. سوم یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم بھی ایک طرح کا شرک ہے، لہذا قسم صرف اللہ ہی کے نام کی کھانی چاہیے. یہ حضور نے توجہ دلائی، قسم کیا ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر ٹھہرانا. یہ معاملہ کسی اور شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اگر یہ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں فساد ہے، یہ شرک ہے، لہذا بندہ مومن صرف اللہ کی قسم کھائے گا. قرآن کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی، اپنے باپ یا بیٹے کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی، اللہ ہی قسم کھائی جائے گی. یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر عدالتوں میں ہوتا ہے تو قرآن سامنے رکھ کر اللہ کی قسم کھانا، مسجد میں جا کر اللہ کی قسم کھانا، قربانی کر کے اللہ کی قسم کھانا، اس میں حرج نہیں ہے. یہاں اصل میں ایک نیکی کا کام کو یا کسی مقدس چیز کو آپ اپنے سامنے رکھ کر اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں تاکہ اس کے اندر ایک نوعیت کا تقدس پیدا ہو جائے، لیکن قسم ہر حال میں اللہ ہی کی کھائی جائے گی. چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اس پر یہ باب مکمل ہو جاتا ہے اور اس کتاب کی تعلیم و تدریس بھی پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر